بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لمبے زمانے تک یہ اعلان چالو رہا فاتو بصورت من مثلہ والا, کن کوئی جواب نہیں آیا. عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ادبا شعراء سب عاجز ہو گئے قرآن جیسا کلام لانے. اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ کوئی شاعر, کوئی ادیب, کوئی فصیح, کوئی بلیغ اپنا کلام لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے, پردے سے لٹکا دیتے تھے, کہ دوسرے شعراء ان کا کلام پڑھے اور اس کے مطابق جواب لکھے کہ اس نے اتنا اونچا کلام لکھا, میں اس سے اونچا کلام لکھوں. اس طریقے سے اپنے اشعار, اپنی نظمیں, اپنے خطبات کو کعبۃ اللہ پر یہ لوگ لٹکایا کرتے تھے. اسی سے سبا معلقہ تیار ہوئی وہاں لٹکانے کی بنیاد کے اوپر. تو کعبۃ اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, لیکن عجیز و انزالی کا وہ عجیز ہو گئے, نہیں لا سکے ایسا کلام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, ابھی تک تو تم کر نہیں سکے جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا تمہارے عاجز ہونے کی وجہ سے. عاجز یعنی کر نہ سکنا. اب تک زمانے ماضی میں تو تم کر نہیں سکے, قرآن جیسا کلام لا نہیں سکے, ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی تم نہیں بنا سکے, تو آئندہ کی بھی سن لو. ولن تفعلوا, آئندہ بھی تم کبھی بنا نہیں سکو گے. لن کے بارے میں اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ لفظ لن مستقبل میں نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے, تابید بھی پیدا کرتا ہے, تاکید بھی اور ہمیشگی بھی. سیوتی نے اسی راجح قول کو لیا ہے کہ تم مستقبل میں کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ذالک ابدن, قرآن جیسا کلام بنانے کا کام کبھی بھی نہیں کر سکو گے. لظہور اعجازہ, قرآن کے اعجاز لفظی و معنوی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے, اس کا اعجاز لفظی اور معنوی دونوں طریقے سے آیا اور ظاہر ہے. مفسرین ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پورا قرآن معجزہ ہے, پورا قرآن معجزہ ہے, لیکن یہ جو جملہ ہے نا لن تفعلوا, یہ خصوصی طور پر معجزہ ہے. اس لیے کہ ایک طرف ہے تمام بنو نوع انسان اور بنو نوع الجان, انسان جنات سب ایک طرف, اور ایک انسان کا جملہ لن تفعلوا دوسری طرف, کہ حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ جو یہ اعلان کروا رہے لن تفعلوا وہ دوسری طرف. تو ایک انسان کا یہ جملہ کہنا لن تفعلوا اور سامنے مقابل ہے تمام انسان اور جنات, یہ پورے قرآن کے اندر نہایت خصوصیت کے ساتھ معجزہ بیان کیا گیا. اور دیکھو ایک کام کوئی ابھی تک نہیں کر سکا وہ ایک عجوبہ ہوتا ہے, لیکن کوئی چیلنج دے دے کہ آئندہ بھی کوئی اس کے جیسا کام نہیں کر سکتا, یہ ہے بڑا معجزہ. لم تفعلوا, ابھی تک کوئی نہیں کر سکا, لن تفعلوا, آئندہ بھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا, یہ ایک مستقل معجزہ بیان کیا گیا ہے. اسی لیے کہ آج دنیا کے اندر کوئی عجیب و غریب چیز کوئی آدمی بناوے, ایجاد کرے سائنس کے لوگ, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی چیز آئندہ کوئی نہیں بنا سکتا. آئندہ زمانے کے اندر कोई आएगा उससे अच्छी चीज ईजाद करेगा, उससे उम्दा चीज ईजाद करेगा। ये कुरान ही ऐसी चीज है कि जिसमें कयामत तक के लिए ये एजाज का ऐलान किया गया, लन तफअलु, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए बाज लोगों ने जमाने माजी के अंदर कुरान के जैसा कलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुत्तबीन ही ने उनके कलाम की मजाक उड़ाई कि तुमने क्या बनाया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, रवाफिज ने, अलफील मलफील वमा अदरा कमलफील लहू जम्मुन तबील खुरतुमन वबील, ये क्या चीज़ होगी, फालतू चीज़ है। बाद लोगों ने वन निसाई जातिल फुरूज जैसी जहनीत ऐसा कलाम बनाया, तो इस तरीके से बाद लोगों ने बनाया। बाद राबजियों ने सूरतुल अइम्मा बनाई, चूंकि उनके अइम्मा मासूमीन है। बाद राबजियों ने सूरतुल हसनैन बनाई, लेकिन खुद उनके यहाँ वो मकबूल नहीं हुई। दूसरे लोग तो तरदीद करने का मौका भी नहीं आया, खुद उनके लोगों ने उसको मकबूल नहीं समझा। तो वलन तफअलु एतराज़ुन, ये जुमला मोतरिजा है जो उनके आजीज होने की ताकीद करता है। फत्तकुन्नारल्लती, तो तुम बचो, बचोगे कैसे, अल्लाह पर ईमान लाने के जरिए से बचो, यानी अल्लाह पर ईमान लाके जहन्नम की आग से बचो। इसी तरीके से वअन्नहु लैस मिन कलामिल बशर, ऐसी बात बोलने से तोबा करके तुम जहन्नम से बचो। अभी तक तो तुम्हारा जो है ये कहना है कि ये कलामे बशर है, लेकिन आइंदा यूं बोलो कि ये कलामे बशर नहीं है, ये कलामे खालिक है, ऐसा बोल करके जहन्नम की आग से तुम बचो। तो ये अकीदा रखो कि ये बशर का कलाम नहीं है तो तुम जहन्नम की आग से बच जाओगे। तो बचो तुम जहन्नम की आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, वकूत। हर उस चीज को कहा जाता है जिससे आग को भड़काया जाए, वकूत भी बोलते हैं, वकूत भी बोलते हैं, आग भड़के। आग भड़काने के लिए एक तो लकड़ी होती है, गैस होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, ये सब चीजें आग को भड़काने के काम आती, ये सब चीजें वकूत कही जाती है। ये दुनियावी आग का मामला है। दुनियावी आग कितनी भी तेज हो, लेकिन जब उसके अंदर सयाल माई मादे वाली कोई चीज आती है तो उसकी वजह से उसकी ताकत कमजोर पड़ती है। आग तुम जलाओ और उसमें 8-10 आदमी को डाल दो, अगर आग मामूली होगी तो 8-10 आदमी के डालते ही वो आग बुझ जाएगी, अगरचे उनको थोड़ा असर होगा लेकिन आग बुझ जाएगी। बड़ी आग होगी, 8-10 आदमी को डाला, जल जाएंगे, लेकिन इंसान के बदन के अंदर जो खून है उसकी वजह से आग भी कमजोर और धीमी पड़ जाएगी। दुनियावी आग का ये हाल है, जबकि जहन्नम की आग का मामला किया है वकूदुहन नास, कि वो तो इंसानों के, लोगों के गिरने की वजह से और बढ़ेगी। दुनिया की आग से बिल्कुल आग, दुनिया की आग इंसान के गिरने से कमजोर होती है, चाहे कितनी भी बड़ी आग क्यों ना हो, इंसान भले जल जाए लेकिन वो जो है आग कमजोर पड़ेगी खून के मादे की वजह से, गोश्त में पानी का मादा होने की वजह से। लेकिन जहन्नम की आग का तो ईंधन बनेगी इंसानियों की जात, इंसान की वजह से वो भड़केगी। और अन्नास का लाम अलिफ लाम आहद के लिए, तमाम इंसान मुराद नहीं है बल्कि मुराद है कुफार, नाफरमान। यूं कहो कि वो आग असलन काफिरों के लिए है, जिमनन नाफरमान मुसलमानों के लिए है। अन्नास, तो अन्नास से मुराद असलन कुफार, जिमनन नाफरमान मुसलमान। वकूदुहन नासु वल हिजारा, ऐसा भी कह सकते हैं कि काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा, उससे ईंधन का काम भी होगा اور اہل ایمان جہنم کے اندر ایندھن کے طور پر نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کے اندر گناہوں کی صفائی کے طور پر جائیں گے۔ والحجارہ، اور پتھر اس کا ایندھن بنے گا۔ دنیا کے اندر جو ہے نا پتھر آگ میں جلتا نہیں ہے، کالا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جلے گا نہیں۔ ہاں، جو کوئلہ پتھر ہوتا ہے یعنی کانوں سے نکلتا ہے وہ کوئلہ پتھر وہ جلتا ہے، تو یہ بڑے بڑے جو پتھر ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا کام کریں گے۔ اب اللہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نکالا ہے، کاسنامہم منہا، یہاں آیت میں پتھر سے مراد ہے ان کے مثلاً ان کے بت جو منہا یعنی پتھروں سے بنے ہوئے تھے، وہ بت آیت کریمہ کے اندر مراد ہے۔ لیکن شراح کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مرجوع ہے، کاسنامہم منہا کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بت صرف پتھر کے نہیں تھے، لکڑی کے بھی تھے، تانبے کے بھی تھے، پیتل کے بھی تھے، کانچ کے بھی تھے، سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی تھے، مختلف دھاتوں کے تھے، اور آج تک یہی حال ہے، مختلف چیزوں کے بت بنتے ہیں۔ کعبہ کی دیوار پر جو لگے ہوئے تھے 360 وہ تو سب کانچ کے بنے ہوئے بت تھے۔ اسی لیے اسنامہم یہ تفسیر مرجو قرار دی گئی ہے۔ نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ کبریت کا پتھر مراد ہے یہاں آیت کریمہ میں، چونکہ الحجارہ بھی معرب کے نام ہے نا عہد کے لیے، تو خاص قسم کا پتھر کبریت کا پتھر، گندھک، اس پتھر کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے اور زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے کاسنا میں ہم میں نہ ایسا نہیں کہتے تو اچھا لگتا۔ یعنی انہا، یہ جو جہنم کی آگ ہوگی بے حد شدید گرم ہوگی، مفرطت الحرارہ، شدید گرم ہوگی، تتقدو بما ذکیرہ، اس کو روشن کیا جائے گا، جلایا جائے گا ان چیزوں سے جس کا آیت میں ذکر کیا گیا، یعنی انسان اور پتھر۔ لا کنار دنیا، یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے جو لکڑی وغیرہ سے بھڑکائی جاتی ہے، ایسی یہ آگ نہیں ہوگی، بالکل الگ تھلگ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 69 درجہ کم ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں، وہ 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ، اور یہ 69 درجہ کم دنیا کی آگ۔ بعض تفسیری روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دھونے کا حکم دیا، اس کو کئی پانی میں بجھایا گیا پھر دنیا کے اندر اس کو بھیجا گیا۔ اگر اس کو پانی کے اندر بجھائے بغیر بھیجتے تو ایک شعلے کے اوپر پوری دنیا خاکستر ہو جاتی، لیکن کئی پانیوں میں بجھانے کے بعد اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اب ایک بات اس کے اندر اور ملا، اس وقت دنیا کے اندر سب سے تیز ترین جو آگ ہے وہ ایٹمی آگ سمجھی جاتی ہے، ایٹم سے جو تیار ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں ایٹم بوم، سب سے زیادہ خطرناک آگ ایٹمی آگ، ایٹم سے جو ہماری جو یہ جو دوسری آگیں ہیں، کوئی کوئلے سے بنتی ہے، کوئی پیٹرول سے بنتی ہے، بعض پانی سے بنتی ہے، لیکن سب سے ڈینجر آگ ایٹمی آگ، اور وہ ایٹمی آگ کے حالات پڑھنے ہو تو ہیروشیما ناگاساکی کے حالات پڑھ لو تو ایٹمی آگ کی تاثیرات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو جب وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے تو جہنم کی آگ جو 69 درجہ اس سے آگے وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ آج ساری دنیا ایٹم بم سے ڈرتی ہے لیکن جہنم کی ایک انگارے سے نہیں ڈرتے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارة اعدت للکافرین، اعدت کی تفسیر کی ہوئیت، یہ تفسیر اللفظ بلفظ آخر کے قبل سے، جو تیار کی گئی ہے خاص طور پر کافروں کے واسطے اور ضمناً مسلمانوں کی صفائی کا بھی ذریعہ بنے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو دنیا میں بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی لیکن استعمال نہیں کی جاتی، اسی لیے کسی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ بھائی جہنم کے بعض مرجیا کا اور بعض گمراہ فرقوں کا ایسا مسلک ہے کہ جہنم کا تذکرہ تو قرآن میں ہے لیکن اس کے ذریعے سے سزا دی جائے گی تو کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے وہ عدت کی تفسیر نکالی واضح نبیا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے شوکش میں نہیں رکھ دی اس کو بلکہ اس کے ذریعے سے کافروں کو سزا بھی دی جائے گی۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں استعمال نہیں ہوتی، ایسے خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ کے اندر کافروں کو سزا دی جائے گی۔ عدت للکافرین جملہ مستانفہ ہے ایک قول کے مطابق۔ جملہ مستانفہ کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لو، جملہ مستانفہ کسی نہ کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، تو یہاں یہ عدت کس کا جواب ہوا کہ کس کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی، یہ ہے جملہ مستانفہ کا خلاصہ۔ دوسرا قول لائے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، او حال لازمۃ، عدت حال لازمہ ہے۔ کیا مطلب حال لازمہ ہونے کا؟ حال لازمہ بنانے کے لیے حرف قد کو مقدر مانا جاتا ہے، حال لازمہ بنانے کے لیے حرف قد مقدر مانا جاتا ہے، اور یہاں بھی قد کو قد عدت للکافرین، اور ذوالحال النار ہے، اور عامل فتقو ہے۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، حال یہ کہ وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ حال لازمہ کا ترجمہ۔ اور حال لازمہ ہر حال میں عامل کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اسی لیے اس کو حال لازمہ کہتے ہیں۔ عدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جی۔
اور جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تک تو تم وہ کام نہیں کر سکے جس کا ذکر کیا گیا، اور آئندہ بھی تم ہرگز نہیں کر سکو گے قرآن کے عجز کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ جملہ معجزہ ہے۔
دوسرا معجزہ اس بات رسالت کا، قیامت تک باقی رہنے والا مینا میں جمرات کی رمی کی کنکر۔ چلو
اللہ پر ایمان
لا کر، اس لیے کہ وہ کنکر اٹھا لیے جاتے، اگر اللہ اٹھا نہیں لیتے تو وہاں پر تو اتنا اونچا پہاڑ ہوتا کہ فلکیات کے ماہرین کو جو ہے کوئی راکٹ آسمانوں پر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی پہاڑ پہ چڑھ کے آسمان کو دیکھ لیتے وہاں کیا ہو رہا ہے، ستاروں میں، سورج میں، چاند میں کیا ہو رہا ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہو گیا ہوتا۔ چلو
سر، تم اللہ پر ایمان لا کر، اور یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کافر لوگ اور پتھر ہے، جیسا ان پتھروں سے بنے ہوئے ان کے بت، یعنی وہ آگ شدید حرارت والی ہوگی جس کو جلایا جائے گا ان چیزوں سے جس کا ذکر کیا گیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں جس کو لکڑی اور اس کے معنی سے جلایا جاتا ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کو اس میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ جملہ مستانفہ یا حال لازمہ ہے۔ وبشر اخبر الذين امنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروج والنوافل ان لهم جنات حدائق ذات اشجار ومساكن تجري من تحتها اي تحت اشجارها وقصورها الانهار اي المياه فيها والنهر الموضع التي يجري فيه الماء لان الماء ينهر ويحمله والاسناد الجري اليه مجاز۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ تعرف الأشياء بأزدادها، جہنم کا تذکرہ ہوا تو زید اب جنت کا تذکرہ آ رہا ہے تاکہ دونوں چیز پورے طور پر واضح ہو جائے. یہ ہے ربط سابق آیت سے. بعض حضرات نے ربط یوں بیان کیا کہ ترغیب ترہیب دونوں قرآن میں ہوا کرتی ہے. عدت للکافرین جہنم کی آگ یہ ترغیب تھی, تو اب ترغیب آ رہی ہے جنت کے عنوان سے تاکہ فرما بردار لوگ مغموم نہ ہو جائے. وہ یہ سنے کہ بھائی یہ تو جہنم کی آگ بہت ڈینجر ہے, تو فرما بردار لوگوں کو غم نہ ہوئے کہ نہیں نہیں ہمارے لیے تو جنت ہے. بشیر بشارت میں تین باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک خبر دینا, نمبر دو خوشی کی خبر دینا, نمبر تین وہ خوشی کی خبر ایسی ہو کہ مخاطب کو پہلے سے معلوم نہ ہو. تین چیزیں جمع ہوتی ہے تو اس کو بشارت کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بشر یعنی چمڑی سے, ایسی خوشی کی خبر دینا کہ جس کا اثر ظاہر میں چمڑی پر محسوس ہوتا ہو, اس کو بشارت کہتے ہیں. صبح جی آج بہت خوش دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا آج میں نے سنا کہ دوپہر میں کڑی کھچڑی ہے میری مرغوب غذا, اسی لیے میں ابھی سے خوش ہوں کہ کب دوپہر ہوئے اور کھاؤ. تو اس کو بشارت کہا جاتا ہے. وہ بشیر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے دو. کن کو خبر دینے کی؟ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ان کو. اب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی جو ہے راجے کول کو اختیار کر کے وعدہ پورا کیا کہ آمنو کی تفسیر انہوں نے کی اللہ کی تصدیق, یعنی تصدیق قلبی یہ ایمان کا نام ہے. جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین باتیں ہیں وہ نہیں لی یہاں بھی. یہاں بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک لیا کہ تصدیق قلبی والے مومنین ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. لیکن بعض محققین شرح یہ کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یوں عبارت نکالتے, الذین آمنوا ای بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو زیادہ افضل ہوتا. اسی لیے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر کے آئے ان تمام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. تو ما صدقوا باللہ کے بجائے ما بجمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی تفسیر کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک کام کیے. نیک کام میں صرف فرائض واجبات نہیں, نوافل بھی انجام دینے پڑتے ہیں, تو نیک اعمال جو ہے برابر کہے جاتے ہیں. اس لیے سیوطی نے فرائض واجبات نوافل سب کو ساتھ میں لے لیا. ان لہم جنات, ان سے پہلے حرف جر کی تقدیر قیاسی ہے, اس لیے سیوطی نے بھی ان نکالا ہے کہ ان اور ان سے پہلے حرف جر کو مقدر ماننا یہ ضابطے کے مطابق ہے. اور یہ بھی بتلانا ہے کہ یہ ان بشیر کے متعلق ہے, بھی ان لا کر کے یہ بتلایا کہ یہ بشیر کے متعلق ہے. ان لہم جنات, ان کے لیے باغات ہے, اتنے گھنے گھنے ہوں گے کہ وہاں کی زمین بھی نظر نہیں آوے, ایسے گھنے ہوں گے. اور جنات کو جنات اسی لیے کہتے ہیں, کثرت اشجار غصون شاخیں ٹہنیاں پتے کے, جس کی وجہ سے نیچے کی زمین بھی نہیں دکھتی, اتنے گھنجان اور گھنے وہاں کے درخت والے باغات ہوں گے. دیکھو دنیا کے اندر جو باغات ہوتے ہیں نا اکثر بیشتر بغیر مکان کے ہوتے ہیں. بہت کم باغات میں مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے فارم ہاؤس. یہاں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ذات شجرین و مساکن, کہ جنت کے باغیچے ایسے ہوں گے کہ اس میں درخت بھی ہوں گے اور رہائش کے مکان بھی ہوں گے, دونوں کے جامع ترین وہ باغات ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. دیکھو بھائی، اس کو ایک تو آپ ظاہر پر محمول کر دو کہ جنت میں باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ وہیں جا کے دیکھو گے. اگرچہ دنیا میں اب اس کے نظائر بننے لگے کہ بھائی اوپر باغ ہوتے ہیں اور نیچے نہریں، اب مصنوعی باغیچوں میں ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایسی چیزیں اب دنیا میں ہونے لگی، اوپر پانی ہے نیچے روڈ ہے، اوپر پانی ہے نیچے ریلوے ٹریک ہے، اس طرح اب چیزیں ہونے لگی دنیا کے اندر. تو اس کو ظاہر پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ باغ کے نیچے نہریں چلتی ہوئی ہوگی. لیکن دوسرے حضرات جو ہے اس کا ایک بہت اچھا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان باغیچوں میں درمیان درمیان میں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پانی کی نہریں بہتی ہوئی ہوگی، اور اس کو تعبیر کیا گیا ہے تحتیہ سے، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے نہریں بہتی ہوگی. اور آپ جن باغیچوں میں دیکھیں گے کہ بیچ میں پانی کے چشمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باغیچہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، کبھی اس میں خزاں نہیں آتی، پت جھڑ نہیں آتی، کبھی اس میں درخت سوکھ نہیں جاتے. تو یہ تجری من تحتیہ الانہار، یعنی کہ وہاں جب باغیچوں میں نہریں نیچے سے بہہ رہی ہے تو ہمیشہ وہ باغیچے ہرے بھرے رہیں گے، اور وہاں کا منظر بھی بڑا دل ربا خوش نما ہوگا. دوسری بات سیوتی نے کیا نکالی، اے تحت اشجارہا و قصورہا، محل کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی. اور ایسے محل تو اب دنیا میں بن رہے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں کہ نہر نیچے اور اوپر محل، اوپر ہوٹل، اوپر ریسٹورنٹ، یہ سب بن رہا ہے دنیا کے اندر. تجری من تحتیہ الانہار، اور کچھ تو جو ہے اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو لال قلعے میں چلے جانے کا. لال قلعے میں جہاں دیوان خاص ہے تو وہاں جا کر دیکھ لینا، تو وہاں جو ہے محل کے اندر اندر نہریں سب بنی ہوئی ہے. اگرچہ اب پانی نہیں رہا، پانی خشک ہو گیا، یا یہ کہ جہاں سے آتا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن انہوں نے بنایا ہے اس کا نظارہ. اور پھر وہیں پر لکھا ہوا ہے گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، یہ دیوان خاص میں لکھا ہوا ہے لال قلعے کے اندر. تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ای المیاہ فیہا، اس کے اندر پانی بہتا ہوا ہوگا. اب دیکھیے یہ کیوں کہنا پڑا المیاہ فیہا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہریں تھوڑی جاری ہوتی ہے، پانی جاری ہوتا ہے. کبھی دیکھا کہ نہریں جاری ہوتی ہو، پانی جاری ہوتا ہے؟ اس لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا کہ المیاہ فیہا، کہ نہروں کے اندر پانی چلتا ہوا ہوگا. گویا یہاں مضاف محذوف ہے، یہ بات بدلا ہے. اس کے بعد سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نہر کی تعریف کر رہے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ہے نہر کے کنارے کے مدرسے پر پڑھتے طلبہ ہوں گے، میری تفسیر کو پڑھنے والے جو بکثرت اس سے استفادہ کرتے ہوں گے، اس لیے ان کو یہ تعریف لکھنی پڑی. الموضع الذی یجری فیہ الماء، نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی جاری ہوتا ہو، یہ اس کی ایک صفت بیان کر دی. اور محل کا ذکر کر کے حال کا ارادہ کرنا مقصود ہے، محل کا ذکر کر کے حال کا ارادہ کیا ہے. لأن الماء ينهره، اس لیے کہ پانی زمین کو کھود دیتا ہے. جب پانی زمین کے اوپر چلے گا، چلتے 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 زمین کھود دی جائے گی، اور جو ہے پوری جو ہے ایک نشیبی جگہ تیار ہو جائے گی، یعنی گڑھا بن جاتا ہے. لیکن مفسرین نے قول نقل کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو نہریں چلتی ہوگی وہ گڑھوں میں نہیں چلتی ہوگی، بلکہ سطح زمین کے اوپر چلتی ہوئی ہوگی. یہ جنت کی نہروں کی خوبیاں ہیں. بلکہ بعض نہریں تو ہوا میں معلق چلتی ہوئی ہوگی. تو یہ دنیا کی نہر ہے کہ جہاں چلتی ہے وہاں مٹی کاٹ دیتی ہے. اسی لیے آپ ندیوں کو دیکھو زمین کے لیول سے نیچے ہوا کرتی ہے, اسی لیے کہ سالہ سال سے جو پانی بہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے مٹی ادھر ادھر سب ہو جاتی ہے. اور نہر جو بنائی جاتی ہے تو باقاعدہ کھود کر کے بنائی جاتی ہے. جنت کی نہریں ایسی نہیں ہیں, اسی لیے جاری ہونے کی نسبت اس کی طرف مجازی ہے. جی.
اور آپ ان لوگوں کو خبر دے دیجئے جو جنہوں نے اللہ کی تصدیق کی اور نیک کام کیے, فرائض و نوافل, ان کے لیے درخت والے اور محل والے باغات ہو گئے.
یہ تم سیڑھی سے نیچے اترتے ہو نا, نیچے تو بائیں طرف جب اتریں گے تو جو بنا ہوا ہے ہاتھ سے پکڑ کے اترنے کے لیے, اس میں کبھی نہر دیکھی؟ سیڑھی کے اندر جو پکڑنے کے لیے جو ریلنگ بنائی جائے گی اس میں کبھی نہر دیکھی؟ دیکھیے دنیا کی دوسری جھیل پڑھ لو, ہم نے دیکھی ہے. چلو,
اس کے درخت اور اس کے محلوں کے نیچے سے نہریں دیکھی ہوگی, یعنی
کہاں دیکھی, کس نے بنائی, کیسے بنائی, پوری تفصیلات وہاں لکھی ہوئی ہے. جی,
یعنی اس نہر کے اندر پانی بہتا ہوگا, اور نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی جاری ہوتا ہے, اس لیے کہ پانی زمین کو کھود دیتا ہے, اور جرائم کی پانی کی طرف نسبت کرنا مجازم ہے. علما رزقو منہا اطعمو من تلك الجنات من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي اي مثل ما رزقنا من قبل اي قبله في الجنات لتشابه ثمارها لقرينه ووجودها جيئوا بالرزق متشابها يشبه بعض بعضا لونا ويختلف طعما ولهم فيها ازواج
وكلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. دیکھو لفظ رزق جو ہے نا صرف پھلوں کے اوپر نہیں بولا جاتا, کسی مخصوص پھل کے اوپر, ہر طرح کے پھل کو بھی رزق کہتے ہیں. جو چیز انسان کھانے پینے میں استعمال کرے اس کو بھی رزق کہتے ہیں, جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے. بہت عام ہے لفظ رزق, اسی لیے نوٹوں کو بھی رزق کہتے ہیں, روپیے پیسے درہم دینار وہ بھی رزق کہا جاتا ہے, پہننے کے کپڑے وہ بھی رزق کہے جاتے ہیں, کھانے کے لیے اناج غلہ گوشت سبزی پھل یہ بھی رزق کہا جاتا ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق منہا اطعموا من تلک الجنات, جنتیوں کو کھلایا جائے گا ان باغیچوں میں سے قسم قسم کے پھلوں کو بطر رزق کے. عجیب بات ہوگی, ملائکہ کھنچے لے کر کے آئیں گے, خوانوں کے اندر ان کے لیے مختلف غذائیں اور پھل لائیں گے. تو کل جیسے لائے تھے آج بھی ایسے ہی آئے, یعنی ظاہراً دکھنے کے اعتبار سے. تو یہ جنتی لوگ کیا کہیں گے, چونکہ شکوا شکایت تو طبیعت میں گندا ہوا ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, یہ تو وہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ملا تھا, ایسا تو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. اے مثل ما رزقنا, ابھی جو ہم کو دیا جا رہا ہے ایسا تو پہلے بھی کھلایا گیا تھا. اب من قبل کا کیا جو ہے مراد ہے, تو بعض مفسرین نے تو کہا کہ من قبل الجنت فی الدنیا, کہ جنت سے پہلے دنیا کے اندر ہم کو یہ پھل میوے کھلائے گئے تھے. اس سے مفسرین نے نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کے پھلوں کی رنگت سائز اور ہیئت کے مثل جنت کے اندر لوگوں کو پھل دیے جائیں گے. تو جنتی لوگ کہیں گے کہ ایسے آم تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے, ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جنت میں کوئی خاص قسم کا آم ہوتا ہوگا, ایسی راجہ کی لڑکی نے لنگڑا نے تو سب دنیا میں بھی تھے ہمارے سامنے. رزقنا من قبل, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں جس کو سیوتی نے راجے قرار دیا, ای قبلہ فی الجنتی, یعنی جنت میں آنے کے بعد گزشتہ کل، پرسو ترسو، اس سے پہلے ہم کو اسی طرح کے پھل دیے گئے تھے، دنیا میں نہیں، جنت میں آنے کے بعد ابھی جو تم پھل لے کے آ رہے ہو، اس سے پہلے بھی تم نے ہم کو اسی طرح کے پھل کھلائے تھے۔ یہ جنتی لوگ شکوا شکایت کریں گے، کب شکوا شکایت کریں گے؟ جب ملائکہ ان کے سامنے کھنچوں کے اندر لبریز پھل لے کر کے آئیں گے، اس وقت کے اوپر جو ہے یہ شکوا شکایت کریں گے۔ اور یہ شکایت کیوں ہوگی؟ پھل آپس کے اندر ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور آپس میں مشابہت کا قرینہ کیا، وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا جِئُو بِالرِّزْقِ، وہ ایسا رزق ان کے پاس لائے گئے جو آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوگا۔ تو دونوں طرح سے اس آیت کی توجیہ کرنے کی کہ جنت میں جیسے رنگ کے پھل ہم نے دیکھے تھے، ایسے ہی پھل یہ تو جنت میں آئے، دنیا میں جیسے پھل دیکھے تھے ایسے ہی پھل اب جنت کے اندر آئے۔ دوسری توجیہ کرنے کی، جنت میں اس سے پہلے جو پھل دیکھ چکے، کھا چکے، ایسے ہی پھل دوبارہ بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ انسان کا مزاج ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے بار بار کھانے سے وہ اکتا جاتا ہے، اور جو ہے اس کو انواع تبدیلی طعام، یہ اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر بسی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے انسان یہ جملہ کہے گا رزقنا من قبل، لیکن حقیقت بات یہ ہوگی کہ یشبہ بعضہ بعضاً لوناً ویختلف طعماً، کہ رنگت میں، سائز میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، لیکن ذائقہ، اس کے صفات، اس کا مزہ، اس کے فوائد، اس کی خاصیتیں بالکل الگ تھلگ اور مختلف ہوگی۔ یہ جنت کی خوبی ہوگی، یعنی جنت میں جانے کے بعد اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پھل کھایا اور وہی پھل تھوڑی دیر کے بعد آیا، تو اگرچہ رنگت اور سائز اور حیثیت ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ، اس کی لذت اور اس کے خواص، اس کے فوائد سب بالکل الگ اور مختلف ہوں گے۔ یہ جنت کی خوبی ہوگی۔ یا دنیا میں ہم جس کو سیب کہتے ہیں، ایسے سیب وہاں ہوں گے لیکن لذت، ذائقہ، اس کے فوائد بالکل مختلف اور الگ الگ ہوں گے۔ جی،
جب ان جنتیوں کو ان باغات میں سے قسم قسم کے پھل
معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں کے نظائر دنیا میں موجود ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ پھل کے اندر مشابہت آ گئی ہے، یہ نظائر ہے جنت کی نعمتوں کے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے، اگرچہ متکلم فی روایت ہے، کہ ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، لہذا انار کھاوے تو اکیلے ایک کھا جانے کا، کسی کو شریک نہیں کرنے کا۔ جی،
جب ان جنتیوں کو ان باغات میں سے قسم قسم کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے اس طرح کے پھل تو ہم کو اس سے پہلے جنت میں دیے گئے ہیں، ان پھلوں کے آپس میں دوسرے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، موجود ہی پڑنے کی وجہ سے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ رنگت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے اور ذائقے میں مختلف ہو گئے۔
اور پھل جو ہے نا، یہ غذا کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز پھل ہے، باقی سب چیزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ وفاکہتین ولحم طیر مما یشتہون، فاکہ پہلے بعد میں لحم طیر ہے، تو غذائیت کے اعتبار سے اولا، ارجع، افضل پھل ہے۔ اس لیے دیکھو نا، آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہے گا کچھ نہیں کھانے کا، صرف پھل فروٹ کھانے کے، تو اس میں کبھی پابندی آتی نہیں انسان کے اوپر۔ پھل فروٹ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سریع الہضم ہے، مقوی ہے، مفید ہے، مفرع ہے، کئی طرح کے فوائد اس کے اندر ہے، اس لیے پھل فروٹ زیادہ کھایا کرو۔ چلو،
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذِيلٍ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَا يَكْسُونَ أَبَدًا لَا يَسْمُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَنَزَّلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اب باغات، اور باغات میں گھر اور اس میں نیچے سے نہریں، ہر قسم کے پھل اور میوے، ایک ہی چیز باقی رہ گئی جس کے بغیر سب چیز ناقص ہے. اسی لیے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتیوں کے لیے ان جنت کے اندر بیویاں ہوگی. من الحور، ایک تو حور بیویاں، وغیرہا، اور دوسری دنیا والی بیویاں بھی وہاں پر ہوگی. دونوں کا مجموعہ ازواج کہلاتا ہے. مطہرہ، اور وہ بڑی پاکیزہ بیویاں ہوگی. دیکھو طہارت کا ایک مطلب لیا سیوطی رحمت اللہ علیہ نے من الحیض، جنت کے اندر عورتوں کو حیض نہیں آئے گا، چونکہ جتنے دن حیض آئے اتنے دن ویکیشن، اور جنت ویکیشن کی جگہ تھوڑی ہے، فاتصل النساء فی المحیض، اسی لیے وہاں عورتوں کو حیض نہیں آئے گا. نمبر دو، بچے ہوں گے لیکن نفاس نہیں ہوگا. جنتی لوگ تمنا کریں گے اولاد کی تو آنند فانند سب مراحل ہو جائیں گے، لیکن نفاس نہیں ہوگا، چونکہ نفاس کے اندر بھی چلہ کشی کرنی پڑتی ہے، اور جنت جو ہے ایسی جگہ ہے نہیں. اسی طریقے سے گائٹ، بال، براز، تھوک، ناک کی ریٹ، بغل کی بدبو، جسم کا پسینہ اور میل، یہ تمام چیزیں مطہرات ان کے اندر شامل ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو عورت کے جسم کے اندر ناپسندیدہ ہو، نفرت تباہ کا باعث ہو، ان تمام چیزوں سے وہ عورتیں پاک ہوگی. اسی لیے آپ نے حدیث کے اندر پڑھا نا کہ مسافر آدمی جب گھر آئے تو اطلاع دے کر آئے، تاکہ عورت جو ہے وہ استورا استعمال کر لے رہے اور بال کی صفائی کر لے رہے، لوہا استعمال کر کے بال کی صفائی کر لے رہے. چونکہ اگر بال موئے زیرے نہ بغل وغیرہ بڑے ہوں گے تو شوہر کے لیے نفرت تباہ کا باعث ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ میلی گندی کچیلی ہوئے تو صاف ستھری ہو جاوے. اسی لیے مطہرت ہے کہ جتنی چیزیں عورتوں کی لائن سے انسان کے لیے نفرت کا باعث ہو سکتی ہے جسمانی طور پر، ان تمام چیزوں سے جنت کی عورتیں جو ہے پاک ہوگی. وَقُلُّ قَذَرٍ، اور ہر طرح کی گندگیاں، یہاں مراد لیں گے عورتوں کے وہ حالات جو مذموم ہوا کرتے ہیں، جو احوال عورتوں کے مذموم ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی جنت کی عورتیں پاک ہوگی. مثلا کسی کی بیوی ہے بہت خوبصورت لیکن زبان بہت لمبی ہے، تو کہ یہ سو پیس کس کام کا جو دن بک بک کرے. اسی لیے عورتوں کی زبان درازی جو ہے یہ ایک مذموم حالت ہے. اسی طریقے سے کسی عورت کے اندر بد اخلاقی ہو، اخلاق کی بری ہو، شوہر سے لڑے، شوہر کے ماں باپ سے لڑے، شوہر کے گھر والوں سے لڑے، وہ خوبصورت عورت کس کام کی. اسی طریقے سے جس کے اندر قلب کی گندگی ہو، کہ شوہر کو کہے کہ میں تیری اور اندر میں کوئی اور ہے، جیسے کہ آج کل تماشے بہت ہو رہے ہیں اسے، تو اس طرح کی تمام اخلاقی گندگیاں اور عورتوں کے وہ احوال جو مذموم ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ جنت کی عورتیں پاک ہوگی. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ جنت کی عورتیں اپنے شوہروں کی نگاہ اور دل کو اپنی طرف مرکوز کرنے والی ہوگی، اور ان کے دل میں شوہر کے علاوہ کوئی نہیں، اور شوہر کے نگاہ اور دل میں ان کے علاوہ کوئی نہیں. اس طریقے سے وہ ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. دیکھو کتنی بھی اچھی نعمت اور جگہ ہو، لیکن اس کے اندر خلود نہ ہو بلکہ عارضیت ہو، تو انسان کی مزہ جو ہے کما آپ کہو نہیں ہوا کرتی. آپ جو ہے جمعرات ہے، مشورہ کر کے آپ جو ہے عمراٹ گئے، یا یہ کہ جو ہے آپ کسی اور جو ہے پکنک پوائنٹ کے اوپر گئے کہ چلو ساپوتارا چلے جاوے، مانسون ان جو ہے ساپوتارا منع کر کے آوے، اب وہاں گئے، سب کچھ ہے، اچھی ہوٹل ہے، اچھا کھانا ہے، حسین مناظر ہے، نانے کی جگہ، لیکن یہ کہ کل شام کو کتنے بجے مدرسے پہنچنے کا ہے، وہ ٹینشن جو ہے آپ کی راحت اور تفریح کو جو ہے تھوڑا سا کڑوا بنا دیتا ہے، کیونکہ اس میں عارضی پن ہے. اسی لیے فرمائے کہ جنت جو ہے اس عارضی پن سے پاک ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَا كِسُونَ أَبَدًا، وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت کے اندر رہیں گے. دیکھو کوئی آدمی کسی جگہ کے اوپر سکونت پذیر ہو، کسی جگہ کے اوپر رہتا ہو، تو دو سبب سے نکلتا ہے. دو سبب ہیں وہاں سے نکلنے کے. ایک تو فنائیت، کہ جہاں رہتا تھا وہاں لوگ مر مرا گئے، فنا ہو گئے، کہیں باپ گئے، کہیں چلے گئے، تو وہ سوچے میں اکیلا اب یہاں رہ کے کرو کیا کرو، چلو اپنے بھی یہاں سے چلے جا رہے ہیں. تو جنت کے اندر فنائیت نہیں ہے، لائف میں فنا نہیں ہوں گے وہ لوگ، فنائیت آئے گی نہیں، اس لیے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر دو، کسی جگہ سے انسان نکل جاتا ہے اخراج کی وجہ سے، نکال دے نکلو، بہت ہو گیا، اب اس مدرسے کے اندر تم نے بہت پڑھ لیا، اب ہرا ماں باندھے نکلو، اب جب جاؤ یہاں سے مسلح جیسی سندیں لے کر نکل جاؤ. یا ہے کہ تمہاری شکایتیں بہت آتی ہیں، ابھی خراج نکل جاؤ تم اس یہاں سے. تو فرمایا کہ ولا یخرج، نکالے بھی نہیں جائیں گے یہ لوگ. دونوں چیزیں، تو کسی جگہ سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے دو سبب سے، فنائیت اور اخراج. جنت دونوں سبب سے پاک ہے، وہاں فنائیت بھی نہیں، وہاں کسی طرح کا اخراج بھی نہیں. جی،
اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر بیویاں ہوگی اور اس کے علاوہ جو حیض اور گندگی سے پاک ہوگی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی پانا نہیں ہوں گے، اور ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. وہ نزل وقتاً بقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى وإن يسلمهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله تعالى كمثل العنكبوت ما أراد الله بذكر هذه الأشياء خصيصا.
یہ آگے والی آیت کا شان نزول سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. شان نزول کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوصاف اور کمالات عطا فرمائے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا کمال مثال عطا فرمایا ہے. نبیوں کو مثال بیان کرنے کا جو سلیقہ اور ڈھنگ خدا نے عطا فرمایا وہ عجیب و غریب ہے، کہ وہ کبھی سے کبھی انسان کو، عقل مند سے عقل مند انسان کو مثالوں کے ذریعے سے مضمون سیکنڈوں میں سمجھا دیتے ہیں. اسی لیے آپ حدیث کے اندر پڑھو گے کھجور کے درخت سے کہیں مثال دی جا رہی ہے، کہیں جو ہے اور چیزوں مختلف، یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مثال بیان کرنے کا جو ملکہ عطا فرمایا وہ ایک بڑا کمال ہوا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، مثال کا مقصد ہوتا ہے مضمون کو سمجھانا، بات کو سمجھا دینا، اور مضمون اور بات کو سمجھانے کے لیے مثال کوئی بھی آ سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑی چھوٹی لمبی مختصر، کوئی ضرور. مضمون سمجھانا مقصود، بات سمجھانا مقصود مثال کے واسطے. دو بات. تیسری بات، اگر بڑے لوگ اپنے کسی مضمون میں بات کو سمجھانے کے لیے معمولی مثال بیان کرے اور اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہو تو یہ بڑوں کا کمال ہے، کہ بڑے ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے چھوٹی مثال بیان کر کے پوری بات سمجھا رہے ہیں. نمبر چار، چھوٹا آدمی کوئی بات سمجھانے کے لیے بڑی مثال بیان کرے، یہ بھی کمال ہے، کہ بات سمجھانا مقصود تھا، بڑی بڑی مثالیں دی اور مضمون سمجھا دیا. یہ ہے مثالوں کا حال. اب مکہ کے کفار، عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین جو قرآن مجید کا انکار کرتے تھے منزل من اللہ ہونے کا، ان کو کھلم کھلا چیلنج دیا گیا کہ لاؤ نہ ایک صورت، وہ تو ہو نہیں سکا، اس میں تو سناٹا اور خاموشی ہو گئی. تو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کرنے کے لیے دوسرے شیطانی مقدمات کا انہوں نے سہارا لیا، دوسری دوسری چیزوں پر اتر آئے، جو ان کو پہلی بات کہی گئی کہ یہ کرو اگر منزل من اللہ نہیں مانتے ہو تو ہو ہی نہیں سکا اور قیامت تک ہو نہیں سکتا، تو دوسری چیزوں کا سہارا لیا، اور وہ دوسری چیزیں کیا ہے؟ شیطانی مقدمات، انہوں نے بھی کتبی وغیرہ پڑھ رکھی تھی مشرکین مکہ، سگرا کبرا ملا کر کے انہوں نے نتیجے فاصلہ نکالا، کیا نتیجہ نکالا؟ کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کلام میں، ان کے مضمون میں، ان کے اشعار میں، ان کی نظم میں، ان کے خطابات میں مثالیں بھی بڑی بڑی ہونی چاہیے، یہ سگرا ہی انہوں نے فاسد نکالا، کبرا۔ اگر معمولی معمولی مثال آتی ہو تو یہ بڑوں کے شائن شان نہیں ہے، معمولی معمولی مثالیں بڑوں کے شائن شان نہیں ہوا کرتی۔ کبرا کیا بنایا؟ کہ قرآن مجید میں معمولی معمولی حقیر حقیر مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے مچھر اور مکھی کی، ایسی معمولی معمولی حقیر مثالیں بیان کی گئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی۔ اور حدیث کے اندر مثال بیان کی گئی کہ اگر اللہ کی نظر کے اندر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ تو کہنے لگے مکہ کے کفار مشرکین کہ قرآن کے اندر مکھی مچھر وغیرہ معمولی مکڑی ایسی مثالیں آئی، یہ کبرا۔ نتیجہ کیا نکالا؟ کلام قرآن بڑے اللہ کا، اللہ اکبر اللہ کو بڑا مانتے تھے، اللہ کا کلام نہیں، یہ نتیجہ نکالا۔ تو منزل من اللہ کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے ایک شیطانی مقدمے کی ترتیب دی کہ بڑوں کے کلام میں مثال بھی بڑی، قرآن کے اندر مچھر مکھی مکڑی ایسی معمولی معمولی مثالیں آ رہی ہیں، کلام الہی جس کو تم کہتے ہو، کلام نبوی جس کو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، یہ انہوں نے نتیجہ نکالا۔ تو یہ سگرا کبرا ہی شیطانی تھا، اسی لیے کہ مثال کا مقصد ہوتا ہے مضمون اور بات سمجھانا، وہاں اگر مضمون سمجھانے کے لیے مکھی کی مثال لاؤ، مچھر لاؤ، مکڑی لاؤ، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آگے والی آیت نازل فرمائی یہود کے قول کو رد کرنے کے واسطے، یہود کی تخصیص نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی مکھی کی۔ آپ مکھی کی مثال دیکھ لو کہاں پر ہے، وہ بوتوں کی لاچارگی کے مضمون کے اندر ہے، نہ کہ یہودیوں کے ساتھ کسی مسئلے کے اختلاف کے اندر۔ اور بوتوں کی لاچارگی کا مسئلہ تو مشرکین سے متعلق تھا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ان بوتوں کے سامنے جو تم مٹھائی پرشاد موہن تھال چڑھا کے جاتے ہو، اس میں مکھی بیٹھ جاوے یا مکھی کچھ چرا کے لے جاوے، تو بیچارے ہی اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، اڑا بھی نہیں سکتے، اتنے تو یہ لاچار اور معذور ہے۔ فی قولہ تعالی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور عنکبوت مکڑی کی مثال بھی، کمثل العنکبوت، تو یہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی، یعنی کنسی چیز کی، الخصیصہ معمولی حقیر ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا؟ اللہ اکبر، ان کو تو بڑی بڑی مثالیں لانی چاہیے، یہ کیا خصیص ہلکی اور معمولی معمولی مثالیں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں؟ ان کی تردید میں آگے والی آیت نازل ہوئی۔ جی،
اور یہود کے قول کو رد کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ورنس کو جواب سیدن میں مکھی کے ذریعے سے مثال بیان کی، اور اپنے قول کمزل عام قبول میں مکڑی کے ذریعے سے مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے حقیق چیزوں کے ذکر کرنے سے کیا ارادہ کیا؟